أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعض ہماری چل رہی تھی اصالۃ الوجود و اعتباریت الماہیت کی تفاسیر میں، کہ اصالۃ الوجود کے اگر قائل ہو جائیں اور ماہیت کو اگر اعتباری مان لیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میں اپنی طرف سے آسان عبارات میں اس کو بیان کیا تھا، کیا گویا کہ یوں سمجھیں کہ تفسیر اصالۃ الوجود سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے فلسفہ پڑھا ہے تو اصالۃ الوجود میرے لیے ایکسپلین کریں، اس کے لیے میرے لیے واضح کریں، بیان کریں کہ اصالۃ الوجود اور اعتباریت ماہیت سے کیا مراد ہے. پچھلے درس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ تین تفسیریں موجود ہیں اصالۃ الوجود و اعتباریت ماہیت کے اندر. دو تفسیریں پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی تھی، کہ پہلی تفسیر یہ تھی کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ چونکہ مفہوم وجود صدق کرتا ہے واقعیت کے اوپر، پس وجود اصیل ہے اور ماہیت واقعیت پر چونکہ صدق نہیں کرتی لہذا اعتباری ہے، خارج میں موجود نہیں ہے. علامہ نے اصالۃ الوجود اور اعتباریت ماہیت کی تفسیر صدق کے ساتھ کی ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مفہوم واقعیت پر صدق کر رہا ہے. آیا یہ جو سامنے میرے واقعیت پڑی ہے اس کے اوپر کمپیوٹر صدق کرتا ہے جو کہ اس کی ماہیت ہے، یا مفہوم وجود اس پر صدق کرتا ہے؟ اگر آپ قائل ہو گئے کہ اس پر ماہیت صدق کرتی ہے، مثلا انسان، تو پھر یہ آپ قائل ہو گئے کہ خارج میں ماہیت موجود ہے اور ماہیت اصیل ہے، اور مفہوم وجود چونکہ صدق نہیں کر رہا، یعنی میرے سامنے جو ایک واقعیت ہے مثلا آپ، تو آپ پر چونکہ ماہیت صدق کر رہی ہے پس آپ ماہیت ہیں، آپ انسان ہیں، لیکن مفہوم وجود اب آپ پر صدق نہیں کر سکتا کیونکہ واقعیت ایک ہی ہے، لہذا اس پر مفہوم بھی ایک ہی صدق کرے گا. جو مفہوم صدق کرے گا وہ اصیل، جو مفہوم صدق نہیں کرے گا وہ اعتباری یعنی ذہنی ہوگا، خارج میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، خارج میں موجود نہیں ہوگا. یہ تھی علامہ کی تفسیر، کے پچھلے درس میں بھی کافی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا. دوسری تفسیر تھی جناب استاد عبودیت کی، وہ عرض کرتے ہیں کہ اصلاً اس طریقے سے مسئلے کو پیش کرنا جس طریقے سے علامہ طباطبائی نے ذکر کیا ہے یہ غلط ہے. اصل مسئلہ صدق میں نہیں ہے بلکہ خود واقعیت کے بارے میں ہمارا سوال ہے کہ یہ واقعیت کس سنخ میں سے ہے، آیا اس کی حقیقت وجود ہے یا اس کی حقیقت ماہیت ہے. اس طریقے سے آغے عبودیت نے بیان کیا، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس جہان خارج کو کس نے پر کیا ہوا ہے، چونکہ یہ جہان خالی تو نہیں ہے، خلا تو نہیں ہے، اس کے اندر اشیاء موجود ہیں متعدد، واقعیت نام کی چیز ہے اس جہان خارج میں. اب یہ بھی چونکہ الفاظ بہت ہی کم ہیں حقائق کو سمجھانے کے لیے، تو یہ تفکیق جدائی کر کے، جدا کر کے سمجھانا پڑتا ہے، جہان خارج کو فرض کرنا پڑتا ہے، واقعیت کو فرض کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جہان خارج وہی واقعیت ہے. اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ جب یہ تبیین کر رہے ہیں کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جہان خارج میں کون موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہان خارج ایک الگ چیز ہے اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. نا، جو خارج میں ہے وہ جہان خارج ہے، چاہے وہ ماہیت کی صورت میں ہو یا وجود کی صورت میں، وہ جہان خارج ہے. فقط یہ کہ چونکہ ہمارا انس جو ہے وہ مادیات اور حسی مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، فلسفہ چونکہ مجرد معانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، عرفی تعبیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو لہذا یہ تذکر دے دیا تاکہ ذہن میں رہے آپ کے. پس جناب عبودیہ فرماتے ہیں کہ ہماری بحث اس بات میں ہے کہ جہان خارج کو کس نے پر کیا ہوا ہے؟ آیا جہان خارج کو ماہیات نے پر کیا ہے یا وجودات نے پر کیا ہے؟ مسئلہ صدق کا نہیں ہے کہ کس پر مفہوم صدق کر رہا ہے. بارہ، یہ ایک مطلب جناب عبد الرسول عبودیت نے ذکر کیا. کیوں جناب علامہ طباطبائی، جناب آیت اللہ مصباح یزدی، جناب شہید مطہری، ان جیسے بزرگان نے اس قسم کی تفسیر کیوں کی؟ انتہائی دقت کیجئے گا، کیونکہ معمولاً میں نے دیکھا ہے کہ کتابوں میں، ٹیکسٹ بک میں جو فلسفے کے لیے لکھی جاتی ہیں شروحات کے اندر، اس ترتیب سے مطالب کو ذکر نہیں کیا جاتا. اگرچہ جناب استاد عبودیت نے ان مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس طریقے سے تبیین نہیں کیا. اگرچہ تفصیلی جو 3 جلدی کتاب ہے اس میں کافی حد تک روشن ہے مطالب، لیکن یہ جو خلاصہ ہمارے محور بحث ہے اس میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے. خوب، اور یہ بدایہ میں بھی آپ کو بہت محنت کیا بہت ہی فائدہ دے گا سمجھنے کے لیے ان مطلب کو، علامہ کی ان عبارات کو، کہ جہاں پر علامہ نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. جناب علامہ طباطبائی اور ان کے شاگردان نے کیوں تفسیر کی اس طریقے سے کہ اگر وجود صدق کر گیا تو اصالت الوجود کے قائل ہیں، اگر ماہیت صدق کر گئی تو ہم اصالت الماہیت کے قائل ہیں، یعنی اس طریقے سے مسئلے کو کیوں پیش کیا؟ اور انہوں نے نتیجہ یہ لیا کہ چونکہ اس پر مفہوم وجود صدق کرتا ہے، ماہیت اس پر صدق نہیں کرتی، لہذا اصالت الوجود کے قائل ہیں. ماہیت اصلا خارج میں موجود ہی نہیں ہے، ماہیت ایک سراب کی مانند ہے. یہ علامہ کا ایک نظریہ ہے. جناب عبودیت، جناب شہید مطہری اور آیت اللہ مصباح بھی اس مطلب میں بھی شریک ہیں کہ وہ ماہیت کو سراب مانتے ہیں. سراب سے کیا مطلب ہے؟ میں ایک آپ کو حسی مثال دیتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا. آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ایک صاف شفاف سڑک کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہوں، تو معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج نکلا ہو تو دور جب نگاہ ڈالتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہوئے، تو آپ کو محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دور کہیں سامنے سڑک پر پانی موجود ہے، لیکن جیسے جیسے آپ حرکت کرتے جاتے ہیں اس پانی کی طرف کے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اس پانی تک نہیں پہنچ پاتے. جیسے جیسے قریب ہوتے ہیں وہ پانی دور ہوتا نظر ہوتا جاتا ہے، یا مثلا اگر سڑک ختم ہو جائے تو اس میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. तो इस किस्म की जो आपकी हिस है, यहां पर कहा जाता है ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ये शराब है, यानी असलन वाकईयत नाम की कोई चीज नहीं है, आपका तखय्युल है। असल में कुछ ऐसे अमल और रद्द अमल हुआ है तबीयत के अंदर कि उस रद्द अमल का नतीजा ये निकला कि आपकी आंखें उसको पानी की सूरत में देख रही होती हैं, हकीकत में पानी नहीं होता वो, इसको कहते हैं सराब। जनाब अल्लामा तबातबाई ने जब असालतुल वजूद की बहस को जिक्र किया तो ये नतीजा लिया कि खारिज में फकत और फकत वजूद है, माहियत खारिज में मौजूद नहीं है। न सिर्फ ये कि खारिज में मौजूद नहीं है बल्कि सराब है। असलन माहियत किसी भी एतबार से आप नहीं कह सकते कि वो वजूद रखती है। ये हमारा जहन है, जिस तरीके से वो पानी देख रहा होता है सड़क पे, तो हम जब वाकईयत खारजी को देख रहे होते हैं तो उसको माहियत की शक्ल में देख रहे होते हैं, हकीकत में माहियत नहीं होती, माहियत हमारे जहन की तोलीद है, जहन ने जहन के अंदर माहियत मौजूद है फकत, और हम उस माहियत के अंदर वाकईयत को देख रहे होते हैं। इंसान हमारे जहन के अंदर है, खारिज में वजूद इंसान है, और ये जो मैं समझ रहा हूं कि खारिज में इंसान है ये मेरे उस हिस की खता है, जिस तरीके से उस शराब के बारे में हिस खता करती है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा जैसे फैलसूफ शख्सियत, आयतुल्ला मिसबाह जैसी फैलसूफ शख्सियत, जनाब शहीद मुतहरी जैसी दकीक और अमीक शख्सियत क्यों इस नजरिए कायल हुए? इस नजरिए में एक मबना है जिसकी वजह से नतीजा यह निकला। मबना वो ये कि माहियत की तफसीर क्या है, माहियत आप किसे कहते हैं? जनाबे अल्लामा व शागिरदान अल्लामा माहियत को हद्दुल वजूद के साथ ताबीर करते हैं। वजूद की हद जहां पर होती है वहां से हम माहियत को इंतजा करते हैं। मैं पहले हिस्सी मिसाल देता हूं आपको, उसके बाद फिर थोड़ी सी उसकी हकीकत की तरफ इशारा करूंगा। आप एक वर्का ले लें, इस वर्के को आप अपने सामने रखें, आपसे अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कहेंगे कि ये एक सादा सा वर्का है और तो कुछ भी नहीं है। खूब, अब आप कैंची लेकर उस कागज के अंदर एक दायरे की शक्ल में कटिंग करें, जब वो दायरे की शक्ल में आप उसको कटिंग कर देंगे तो अब आपसे जब सवाल किया जाएगा कि ये जो पहले आपके हाथ में एक वाकईयत मौजूद थी अब क्या है वो, आप कहेंगे कि ये दायरा है। फिर आप इस कागज को मुसल्लस की शक्ल में काटना शुरू करें तो अब इस कागज को फकत कागज नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा कि यह मुसल्लस है, यानी अब इस कागज ने नाम पैदा करना शुरू कर दिए हैं। जब तक आपने कटिंग नहीं की थी इस कागज की, यह फकत कागज कहला रहा था और इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने इसको दायरे में कटिंग की तो यह दायरा कहलाने लग गया। आपने मुसल्लस की शक्ल में इसको काटा तो इसको मुसल्लस कहा जाने लगा, आपने मुस्ततील शक्ल में इसको काटा तो इसको मुस्ततील कहा जाने लगा, इस किस्म के नाम इस कागज के ऊपर आने लग गए। سوال یہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ یہ کاغذ اس مختلف قسم کے نام لے رہا ہے؟ جواب یہ آئے گا کہ جب اس کاغذ کے اندر دائرہ کی شکل میں کٹنگ شروع ہوئی تو دیکھا یہ گیا کہ کاغذ ایک خاص حد پر جا کر ختم ہو رہا ہے، جہاں سے وہ ختم ہو رہا تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ گول شکل میں ہے اور کاغذ اس گلائی کے اینڈ پر جا کر ختم ہو رہا ہے، تو جہاں پر کاغذ کی انتہا ہو رہی تھی ہم نے اس انتہا کو دیکھا تو وہ گول شکل میں تھا، لہذا اس کو دائرہ کا نام دے دیا۔ دائرہ کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ کاغذ کا وجود گولائی کے اندر ختم ہو رہا تھا، یعنی کاغذ کی حد بندی گولائی کے اندر کر دی گئی تھی۔ کاغذ کو آپ نے مرکز سے دیکھنا شروع کیا، جب آپ نے کٹنگ کی تو ایک خاص جگہ پر جا کر کاغذ ختم ہو رہا تھا، اس جہاں سے وہ کاغذ ختم ہو رہا تھا ان حدود کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا یہ حدود تو دائرے کی ہیں، تو لہذا اس کو دائرے کا نام دے دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کاغذ جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ جو حدود ہیں وہ تو 180 جو ہے وہ سینٹی گریڈ کا ایک مثلث بن گئی ہے، تو اس کو مثلث کا نام دے دیا آپ نے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پر وجود ختم ہو جاتا ہے وہاں حد الوجود کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی یہ اب حد ہے اس کی، اس سے آگے اب وجود نہیں ہے، عدم ہے۔ پس وہ جو باؤنڈری ہے وجود کی، وہ جو حد ہے وجود کی، وہ حد کس قسم کی ہے وہیں سے ہم ماہیت کو انتزاع کریں گے۔ جیسا کہ ابھی کاغذ میں آپ نے دیکھا کہ اگر کاغذ کی حدود گولائی کے اندر ہوں تو اس کو دائرہ کا نام دے دیا، اگر وہ حدود مثلث کی شکل میں ہوں تو اس کاغذ کو مثلث کا نام دے دیا گیا۔ بس حقیقت میں اگر دیکھا جائے، واقعیت میں اگر دیکھا جائے، تو یہ دائرہ حقیقتاً کاغذ ہے، اس کی حقیقت کاغذ ہے، لیکن کاغذ کے ہوتے ہوئے آپ اس کو دائرے کا نام دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی حدود کی وجہ سے۔ اس حدود سے ہم ماہیت نام کی چیز کو انتزاع کرتے ہیں، بائلا ماہیت خارج میں نہیں ہے، خارج میں فقط کاغذ ہے ولا غیر، اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کاغذ کی حدود کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہم ایک ماہیت کو انتزاع کر لیتے ہیں۔ لہذا کبھی دائرہ کہہ دیا، کبھی مثلث کہہ دیا، کبھی کچھ اور نام دے دیے۔ پس اس مثال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہیت جو ہے وہ حد الوجود ہے۔ اور جناب علامہ طباطبائی، شہید مطہری اور آیت اللہ مصباح، ان کا نظریہ ہے کہ ماہیت حد الوجود ہے۔ اب آپ دوبارہ تھوڑی سی دقت کریں، توجہ کریں مطلب کی طرف، کہ حد الوجود آیا خارج میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ دیکھیں کاغذ کو، جو مثال آپ کو دی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر کاغذ ختم ہوتا ہے آخر تک کاغذ کاغذ ہی رہتا ہے، کاغذ کے علاوہ کوئی اور حقیقت موجود ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ ماہیت کا نام دے دیں۔ حد عدمی چیز ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں تک کاغذ ہے، اس کے آگے کاغذ نہیں ہے، اور جہاں پر کاغذ ختم ہو رہا ہے اس کو ہم حد کا نام دیتے ہیں، تو یہ جس کو آپ حد کا نام دے رہے ہیں یہ بھی کاغذ ہی ہے، کاغذ سے ہٹ کر کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. پس اس مثال میں دقت کرنے کے بعد ایک اور مطلب جو ہمارے لیے روشن ہوتا ہے وہ یہ کہ حد خارج میں نہیں ہوتی، حد الوجود خارج میں نہیں ہے. اور علامہ نے کیا کہا کہ ماہیت حد الوجود ہے. پس جب حد الوجود ہے تو واضح سی بات ہے کہ علامہ کے نزدیک پھر ماہیت کبھی بھی خارج میں ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی معنی کے اندر. لہذا قائل ہو گئے کہ ماہیت سراب ہے، ماہیت خارج میں موجود نہیں ہے، ہمارے ذہن کی تولید ہے ماہیت. ماہیت نے جب ان باؤنڈریز کو دیکھا کہ جو ایک وجود کے اندر موجود تھیں، ان سے سمجھا کہ یہ دائرہ ہے، یہ مثلث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پس مبنا سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ کیوں علامہ قائل ہوئے کہ ماہیت عدمی ہے، ماہیت حد الوجود ہے، ماہیت واقعیت پر صدق ہی نہیں کرتی، فقط وجود کا مفہوم وجود اس پر صدق کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ مبنا پوشیدہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. لیکن جناب استاد عبودیت فرماتے ہیں کہ ماہیت کی تفسیر حد الوجود کے ساتھ کرنا یہ بھی غلط ہے. ماہیت حد الوجود کو نہیں کہتے، بلکہ ماہیت حکایت الوجود ہے. میرے ساتھ دقت کرتے آئیں تاکہ مطلب جو ہے وہ روشن ہو. یہ مطالب بدایہ اور بدایہ سے نیچے جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر ذکر نہیں ہیں، یعنی یہ اس کتاب کے اندر بیان ہو رہے ہیں. ماہیت حکایت الوجود ہے، نہ کہ حد الوجود. یعنی کیا مراد ماہیت حکایت الوجود ہے؟ یعنی جس طریقے سے مفہوم وجود واقعیت سے حکایت کر رہا ہے، یعنی جب ہم مفہوم وجود کو دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم منتقل ہو جاتے ہیں واقعیت کی طرف، تو اسی طریقے سے ماہیت بھی واقعیت سے حکایت کرتی ہے. یعنی ہم جب ماہیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم واقعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی واقعیت کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس دو قسم کے ذرائع ہیں. ایک مرتبہ ہم مفہوم وجود کے ذریعے واقعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم ماہیت کے ذریعے واقعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا ماہیت حکایت الوجود ہے، حد الوجود نہیں ہے. کیونکہ اگر ماہیت حد الوجود ہو جائے تو اصلاً وہ واقعیت کو دکھا ہی نہیں سکے گی، ماہیت آئینہ نہیں بن سکے گی واقعیت کے لیے، کیونکہ حد الوجود ہے، وہ فقط حدود سے حکایت کرے گی، خود واقعیت سے کبھی حکایت نہیں کرے گی. اسی وجہ سے انہوں نے ان کو سراب کا نام دے دیا. لیکن واقعیت یہ ہے کہ ماہیت حکایت الوجود ہے. مزید میں اس مطلب کو توضیح دیتا ہوں، تھوڑی سی اور دقت کیجئے گا میرے ساتھ. مفہوم وجود بھی حقیقتاً واقعیت سے حکایت کرتا ہے، اور ماہیت بھی حقیقتاً واقعیت سے حکایت کرتی ہے. فرق ہے لیکن ان کی حکایت کے اندر. مفہوم وجود جب واقعیت سے حکایت کرتا ہے تو اس کی حکایت میں مراتب موجود نہیں ہوتے. یعنی کیا مراد مراتب موجود نہیں ہوتے؟ یعنی آپ جب مفہوم وجود کے ذریعے واقعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فقط واقعیت اتنا نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ موجود ہے، وہ وجود رکھتی ہے، وہ واقعیت خارجی ہے، اس میں جو مرتبے ہیں مختلف وہ مرتبے نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ وجود تمام ہستی کو دکھا رہا ہوتا ہے. ماہیت پھر کیا کام کرتی ہے؟ ماہیت آ کر اس وجود کے خاص قسم کا جو اس کا مرتبہ ہوتا ہے اس کو حکایت کر رہی ہوتی ہے، اس کو دکھا رہی ہوتی ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس ایک واقعیت ہے، اس میں مختلف مراتب ہیں کہ تشکیک میں جا کر ہم اس بات کو تفصیلا پڑھیں گے. اب جب ایک واقعیت ہے خارج میں لیکن اس کے اندر مختلف مراتب ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ جمادات کا ہے، ایک مرتبہ حیوانات کا ہے، ایک مرتبہ انسان کا ہے، ایک مرتبہ عالم مثال کا ہے، ایک مرتبہ اس میں سے عالم تجرد کا ہے، یہ مراتب ہیں مختلف اس کے اندر. مفہوم وجود واقعیت سے حکایت کرتا ہے لیکن اس کی وجود ہونے کی حیثیت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے، یعنی اصل واقعیت کو دکھا رہا ہوتا ہے وجود. وجود اصل واقعیت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ واقعیت موجود ہے، لیکن ماہیت اسی واقعیت سے حکایت کر رہی ہوتی ہے، کوئی اور واقعیت نہیں ہوتی، ہوتی وہی واقعیت ہے لیکن اس واقعیت کے ایک خاص قسم کے مرتبے سے حکایت کر رہی ہوتی ہے ماہیت. اگر وہ واقعیت مرتبہ انسانیت میں تھی تو ماہیت آ کر اس انسانیت والے مرتبے کو دکھا رہی ہو گئی، یعنی انسان اسی واقعیت کو دکھا رہا ہوتا ہے. انسان حکایت، یہ جو مفہوم انسان ہے یہ اسی واقعیت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے مفہوم وجود حکایت کر رہا تھا، لیکن انسان یعنی ماہیت خاص قسم کے مرتبے سے حکایت کر رہی تھی، یعنی وہ یہ دکھا رہی تھی کہ یہ واقعیت کے جس کو مفہوم وجود دکھا رہا ہے یہ اس وقت انسانیت کے مرتبے میں ہے. یا مثلا حیوانیت کے مرتبے میں ہے، یا مثلا عالم مثال کے مرتبے میں ہے. یہ ماہیت کا کام ہے اس قسم کی حکایت کرنا، وجود کا کام خود واقعیت سے حکایت کرنا ہے. پس جناب عبودی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حقیقتاً مفہوم وجود واقعیت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماہیت بھی حقیقتاً اسی واقعیت سے حکایت کر رہی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ مفہوم وجود مرتبے کے لحاظ کیے بغیر واقعیت کو دکھا رہا ہوتا ہے اور ماہیت مرتبے کے ساتھ واقعیت کو دکھا رہی ہوتی ہے، فرق یہ ہے. لیکن حکایت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صدق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حقیقتاً واقعیت پر صدق کرتے ہیں. یعنی جس طریقے سے حقیقتاً مفہوم وجود واقعیت پر صدق کر رہا ہے، یعنی آپ کے اوپر جس طریقے سے مفہوم وجود حقیقتاً صدق کر رہا ہے، اسی طریقے سے ماہیت بھی آپ پر حقیقتاً صدق کر رہی ہے. صدق یعنی حکایت کر رہی ہے آپ سے، لیکن اس کے حکایت میں فرق ہے. بس علامہ نے جو نظریہ دیا تھا ماہیت میں وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس درست نظریہ یہی ہے کہ جس طریقے سے مفہوم وجود حکایت کر رہا تھا اسی طریقے سے ماہیت بھی حکایت کر رہی تھی، لیکن فرق ہے کہ مفہوم وجود تمام واقعیت کو بغیر مرتبے کے لحاظ کر رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماہیت ایک خاص قسم کے مرتبے کو دکھا رہی ہوتی ہے. یہ ایک مطلب جو وضاحت کرنا تھا یہ ہے، انشاءاللہ باقی مطلب بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.